خلق تمہارا خلق الہی، فیض تمہارا نام تناہی، اے پاکیزہ سیرت والے تم پر لاکھ سلام، تم پر لاکھ سلام، تم پر لاکھ سلام۔
الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ درود پاک پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ الفن، جو شخص مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، حرم اللہ شعرہ وجسدہ علی النار، اللہ تعالی اس کے جسم کو اور اس کے بالوں کو جہنم کی آگ پہ حرام کر دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ قرآن کلام باری ہے اور تیری زبان سے جاری ہے، کیا تیری فصاحت پیاری ہے اور تیری بلاغت کیا کہنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تلاوت قرآن فرمانا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نوافل ادا فرمانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز ادا فرمانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمرے ادا کرنا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حج ادا کرنا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذوق عبادت، شوق عبادت، یہ آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے، جس پر ہم دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری سے انشاءاللہ الکریم سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، عبادت کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، اللہ پاک کی رضا والے کام کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دن اور رات گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں سیرت مصطفیٰ کی روشنی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ جل مجدہ الکریم نے فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو بہترین عملی نمونہ قرار دیا گیا، اسوہ حسنہ کہا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عبادات سے لے کر معاملات تک، معاشیات سے لے کر معاشرتیات تک، اور انسان کے معاشرے میں رہنے کے طور طریقوں سے لے کر اس کی آئلی اور عمرانی زندگی تک ہر شعبے میں رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ تو آج انشاءاللہ الکریم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق عبادت ہم قبلہ نگران شورا سے سنیں گے۔ نگران شورا ماشاءاللہ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف عبادت کا ذوق عطا فرمایا ہے، بلکہ عبادت کرنے کا طریقہ، سلیقہ، انداز اور ایک مسلمان کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، یہاں تک اس کا بیان فرمایا ہے۔ آقا کریم اور ذوق عبادت، اے سب دیکھیں موضوع سیرت مصطفیٰ میں۔
الحمد رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اللہ کریم محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذوق عبادت کا فیضان ہمیں بھی نصیب فرمائے،
آمین۔
بہت اچھا اور عمدہ اور حالات و واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ایک موضوع ہے، کون کون سی بات کی جائے گی سلمان بھائی؟ اگر عبادت کی بات کریں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا ایسا عمل ہے جس کو آپ اسے خارج کر سکتے ہیں، ہے نا؟ کہ ان کی شان تو یہ کہ اپنی طرف سے کچھ کہتے ہی نہیں، یہ تو وہی کہتے جن پر وحی کی جاتی ہے۔ ایک جملہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ایک لفظ، بلکہ ایک حرف بھی فضول نہ فرمایا، اگر ہم عبادت کی طرف چلتے ہیں اور نماز کا اگر ہم ذکر کریں تو اب غور کیجئے کہ نماز کی کیفیت ایسی تھی کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ کی عبادت کا حال دیکھ کر آپ سے کچھ عرض کیا جاتا ہے کہ اللہ نے آپ کے سبب آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخش دیے اور آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، تو وہاں جو عبادت کا جو ایک خوبصورت مقصد میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، جب کہ آپ کے مقام مرتبے اور آپ کی اس بات کو جب ذکر کیا گیا تو آپ نے جواب کتنا خوبصورت دیا، ارشاد فرمایا عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا خوبصورت جواب ہے، کیا میں اللہ پاک کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور کتنی عبادت، یعنی انداز یہ دیکھیے عبادت کا کہ ایک مرتبہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ فرمانا ہے، عائشہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے رب کی عبادت کر لوں.
اللہ
کمال ہے یار.
اللہ
یہاں زوجیت کے تعلق سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری تعلیم و ہماری رہنمائی فرمائی، اور ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کا جو آپ کو عرض کرنا تھا کہ آپ کا قرب مجھے پسند ہے مگر اس بات کو میں زیادہ پسند کرتی ہوں کہ آپ اپنے رب کی عبادت کی طرف جو جاتے ہیں.
واہ واہ.
تو یہ عبادت کا انداز، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز، جو ہم نماز کی اس وقت بات کر رہے ہیں
جی،
نماز سے اگر ہم بات کر رہے ہیں تو اتنا قیام کہ قدم پاک متورم ہو جانا، سوج جانا، رکوع اتنا رکوع کہ بس رکوع طویل، سجدہ طویل، اور صحابہ کرام علیہم رضوان اتنا طویل قیام، اتنا طویل رکوع، اتنا طویل سجدے، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھ رہے ہیں، آپ کی اس عبادت کے اس انداز کو دیکھ رہے ہیں، جبکہ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ کے صدقے جنت ملتی ہے اور آپ گناہوں سے معصوم ہیں مگر اپنے رب کی عبادت. اچھا اب چلتے ہیں کہ عبادت، تو اب یہ نا یہ رب کی معرفت اور عبادت ان دونوں کو ساتھ بیان کریں،
کیا خوبصورت بات.
جس کو جتنی اللہ کی معرفت اور پہچان ہوگی وہ اتنا ہی رب کی عبادت بھی کرے گا اور اپنے رب سے ڈرے گا اور اپنے رب سے محبت کرے گا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر رب کی معرفت کس کو، تو سب سے بڑھ کر عبادت گزار بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور رونا بھی سب سے زیادہ خوف خدا میں اللہ کی یاد میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. تو اگر اب اس طرح پوری عبادت کو دیکھتے ہیں، اسی طرح روزوں کے تعلق سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ماہ المبارک تھا، شعبان کے روزے، رجب کے روزے، اس کے علاوہ دیگر مواقع پر روزے، پھر 13, 14, 15 جو اسلامی تاریخ ہے ان کے روزوں کی الگ ہمیں فضائل بیان کیے. اچھا جمعرات کا روزہ سنت اور پیر کا روزہ سنت، پھر صوم داؤدی کو پسند فرمانا، ایک دن روزہ اور ایک دن روزہ نہ رکھنا
جی.
اب یہ روزوں کے تعلق سے دیکھیے تو یہ عبادت، ٹھیک ہے. تو اب رمضان، ایک تو نماز عبادت، اس کے ساتھ ساتھ آپ عبادت کی طرف آئیں تو روزے کی عبادت کا جو میں نے ذکر کیا
جی.
اب چلتے ہیں زکوٰۃ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض نہ ہوئی، آپ نے اتنا مال رکھا ہی نہیں، یہی وجہ بیان کی جاتی ہے، اور بھی وجوہات ڈیفینیٹلی علماء بیان کرتے ہوں گے، لیکن راہ خدا میں خرچ کرنا عبادت، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت راہ خدا میں خرچ کرنا، اور وہ بھی اس وقت جو ماہ رمضان، اور ماہ رمضان میں اس وقت جب جبریل امین حاضر ہو اور جبریل امین کے ساتھ جب تلاوت اور دور ہو قرآن کریم کا، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت یوں بیان ہوئی جیسے تیز ہوا چلتی ہے نا، ایسی سخاوت کا سلسلہ میرے آقا کا چلا کرتا تھا، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی تھا، ایک روایت میں آتا ہے کہ تیزی کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور واپس آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کچھ رہ گیا تھا جو مجھے دینا تھا، گھر میں کچھ ایسے مال و زر ہوگا، وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً راہ خدا میں دے دیا. اچھا راہ خدا میں صدقہ، پھر زہد ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور آپ کا زہد اختیاری تھا
جی،
اور آپ ایک وقت آپ دوسرے وقت کے لیے کھانا بچا کر نہیں، اگلے دن کے لیے بھی کھانا بچا کر نہیں رکھتے تھے، اور اس طرح اپنی زندگی کو زہد کے ساتھ گزارا، یعنی دنیا سے بے رغبتی کے ساتھ گزارنا، اور یہ زہد اختیاری تھا، ورنہ تو یہ پہاڑ سونے چاندی کے بن کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لوٹے مارے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زندگی کو پسند فرمایا جو آپ کو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ کیا اختیار کرتے ہیں، تو آپ نے اپنی زندگی کا یہ انداز اختیار فرمایا، چاہے وہ لباس کے تعلق سے ہو اور دیگر چیزوں کے تعلق سے ہو، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زہد اختیار کرنا راہ خدا میں خرچ کرنے کے تعلق سے۔ اب چلتے ہیں عبادت کا ایک اعلیٰ قسم ہے، وہ ہے دل جوئی کرنا۔ آپ اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کی جس طرح دل جوئی فرماتے تھے، ہمارے عبادت ایک مسجد اور نماز کی حد تک، لیکن میں چاہتا ہوں کہ عبادت کو، کہ عبادت کا جو تصور ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا جائے وہ عبادت ہے،
سبحان اللہ۔
تو عبادت کے پورے تصور کو اگر ہم خلاصے کے ساتھ اگر ڈسکس کریں کہ عبادت کو کس انداز سے لیتے ہیں، اب مثال کے طور پر صحابہ کرام علیہم رضوان کے بچوں پر شفقت، اگر ہم آج ان تمام چیزوں کو لیتے ہیں، ہم آپ اپنے اوپر لیں، میں اپنے اوپر لیتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ افعال کی، اعمال کی، سنت، یعنی آپ کی سنت پر عمل کرنا خود عبادت ہو گیا، جبکہ وہ سنت پر عمل کرنے کی نیت سے کرے، عادت نہ کرے، سنت کے مطابق کرے، یعنی کہ اس کو میں ناظرین کے لیے تھوڑا سمجھنا آسان ہو جائے کہ یہ عادت اور سنت میں عبادت کو جو میں نے بیان کیا یہ کیا ہے، تو یہ ہے کہ سیدھے پاؤں پہلے جوتے میں داخل کرنا پھر الٹا پاؤں داخل کرنا، یہ سنت ہے۔ اب کسی کی عادت ہو گئی ہے، وہ بغیر کوئی نیت، بغیر کوئی انٹینشن، بغیر کسی توجہ کے وہ سیدھا پاؤں جوتے میں داخل کرتا ہے پھر الٹا پاؤں جوتے میں داخل کرتا ہے، لیکن یہ عادتاً کر رہا ہے۔ اگر یہ کام اس نیت کے ساتھ کرتا ہے کہ یہ سنت ہے، تو اب اس کو سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا، اور یہ اس کا عمل عبادت کہلائے گا۔ تو اس لیے میں نے آپ کو یہ عرض کیا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو انداز مبارک ہے، اگر ہم اس کو لیتے ہیں اور اس کو ہم پڑھتے ہیں، تو الحمدللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اداؤں کو اگر ہم ادا کرتے ہیں، تو یہ ہمیں عبادت کی طرف یہ ساری زندگی کا انداز لے کے، یعنی اگر کوئی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پر کما حق ہو، جیسا کہ عمل کرنے کا حق ہے، اور جو شریعت و دین اس حوالے سے جو ہماری رہنمائی کرتی ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے شب و روز عبادت کے ساتھ نہیں گزر سکتے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی جو کیفیت ہے، اب تلاوت کی طرف جائیں، تلاوت خود میرے آقا نے اس پر کتنے ارشادات دیں کہ تلاوت کتنی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے،
جی
تو عبادت
جی
تلاوت سب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت، و تلاوت کو پسند فرمانا،
سبحان اللہ،
خود اپنے صحابی سے کہنا کہ مجھے قرآن سناؤ، اور ان کو عرض کی جاتی یا رسول اللہ قرآن تو آپ نازل ہوا، تو فرماتے کہ غیر سے سننا زیادہ پسند ہے، یعنی کوئی اور مجھے میرے رب کا کلام سنائے، اس میں زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں وہ تھا، رغبت تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت سن کر رویا کرتے تھے، میرے آقا کے چشمان کرم سے آنسو بھیجاتے تھے، اتنا روتے تھے، خوف خدا میں رونا، اللہ کی محبت میں رونا۔ تو یوں اگر میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی کیفیت دیکھی جائے، چاہے وہ اچھا تہجد، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرض تھی، ہم کو تو تہجد فرض نہیں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرنا، یہ آپ کی زندگی کا جو ایک خوبصورت بیان ہے، اشراق چاش کے نوافل، تو پھر اوابین کے نوافل جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ہمیں ملتے ہیں، تو ان تمام تر نماز ہو، تلاوت ہو، راہ خدا میں خرچ کرنا ہو، روزے کے تعلق سے بیان کیا جائے، تو یہ ساری کی ساری عبادات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس انداز سے کی،
جی،
اور جس انداز سے امت کے لیے اس میں آپ کی تعلیمات اور آپ کی رہنمائی موجود ہے،
جی،
تو بس کوئی پڑھتا رہے پیارے آقا کی عبادت، ہم تو کوئی اوپر چند ایک چیزیں ایک 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 کر کے بیان کرے، خصوصاً نماز کا بیان کرے تو پورا سلسلہ نماز پر ہے بلکہ زیادہ سلسلے آقا کی نماز پر ہم کر سکتے ہیں، آقا کے روزوں پر کر سکتے ہیں، یہ سب کر سکتے ہیں۔
میں اسی پوائنٹ پر آ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جو عبادت فرمائی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، پھر آپ نے عبادت سکھائی ہے سو اٹس مینز کہ عبادت کا طریقہ سیکھنا یہ ایک امتی کے اوپر جو ہے وہ لازم ہے، اور پھر ہے سب طریقے کے
ساتھ یہ فرمائے نہیں ہے
جی،
یہ آپ نے پریکٹیکل کروایا، یعنی ایک صاحب ایک کسی شخص نے آ کر نماز پڑھی
جی،
جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر سے نماز پڑھ، تیری نماز نہیں ہوئی،
صلی فانک لم تصلی، نماز پڑھ کے تو نے نماز
نہیں پڑھی، اس کو پھر پڑھی، آپ نے پھر یہی فرمایا، یعنی ان کو نماز بار بار پڑھائی گئی
جی،
پھر انہوں نے خود عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ میں نماز کیسے پڑھوں،
سبحان
اللہ، قربان جاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ انہیں نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں،
سبحان اللہ سبحان اللہ،
کہ نماز یوں پڑھنی چاہیے۔ اس میں ہمارے مبلغین کے لیے ہے
جی
کہ نماز کی دعوت دینا یہ بھی ہمارا کام ہے
جی،
اور نماز کیسے پڑھنی ہے یہ سکھانا بھی ہمارا کام ہے،
ماشاء اللہ، یہ سب مبلغ کا کام ہو گیا سکھانا، اب امتی کا کام ہو گیا اس کو سیکھنا۔ بہت ساری چیزیں ہیں جس کے لیے باقاعدہ ہم ٹیوٹر کے ذریعے سے اس کو سیکھتے ہیں، سکھانے والا استاد ہوتا ہے وہ سکھاتا ہے، آپ دیکھیے لینگویج ہے اس کے لیے استاد چاہیے، آپ اور دیکھیں کوئی بھی دنیا کی فیلڈ ہے، آپ کو کام کر رہے ہیں، کوئی ہنر سیکھ رہے ہیں، اس کے لیے بھی آپ کو جو ہے وہ استاد چاہیے، لیکن عبادت کے معاملے میں دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ سیکھنے کی بجائے بس جو بچپن میں دیکھا ہے یا جس طرح سے ایک انداز سنا سنایا ہے ویسے ہی جو ہے وہ چل رہا ہے، تو اس کے سیکھنے کے ساتھ ساتھ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما کے ہمیں نماز کے دوران اپنی کیفیت کو درست کرنے کا بھی جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو ایک بحثیت امتی، کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق باقاعدہ نماز کے فرائض، اس کے واجبات، اس کی سنتیں، اس کے مستحبات، ان کو بھی سیکھیں، اور پھر اس کے ساتھ جو نماز میں ہماری کیفیت ہونی چاہیے اس کے اوپر بھی ہمیں جو ہے وہ ایک ذوق اور شوق اپنا بنانا چاہیے اور اس کی معلومات بھی ہونی چاہیے۔
دیکھیں آپ جو بیان فرما رہے نا
جی،
مجھے قرآن کریم کی سورہ مومنون کی جو ابتدائی آیات ہیں
جی،
ان ابتدائی آیات مجھے یاد آ رہی ہیں
جی،
کہ وہ جو شروع شروع کی جو آیات ہیں، یہ 18ویں پارہ جو شروع ہوتا ہے سورہ
قد افلح المؤمنون
جی، میں وہی
جی
نکال رہا ہوں، اس میں اگر دو آیتیں ایسی ہیں کہ ان دونوں آیتوں کے اندر یہ پورا بیان موجود ہے، مثال کے طور پر
جی
قرآن کریم کے سورہ مومنون کے اندر جو دوسری آیت ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ٹھیک ہے، یہ نماز کا ایک جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع کرنے والے ہیں، یعنی پورے باطنی آداب کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، یہ ہو گیا ایک قرآن کریم میں، اور پھر اس کے اندر جب آپ اس کی تفسیر پڑھیں گے تو اس کی تفسیر میں کئی باتیں آ جائیں گی کہ نماز کیسے، مثال کے طور پر بخاری شریف کی حدیثیں لکھی ہوئی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو اپنی نماز میں نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں بہت سختی کی اور ارشاد فرمایا یہ لوگ اس سے باز آ جائیں ورنہ ان کی نظریں چھین لی جائیں گی،
اللہ اکبر،
ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے ترمذی شریف کے تعلق سے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا بیٹے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے، بچوں نماز میں ادھر ادھر توجہ ہلاکت ہے، تو اب یوں آپ یہاں پر اگر پڑھیں گے تو اس میں خشوع کا بھی بیان موجود ہے کہ خشوع اور خضوع کا جو ذکر ہوا، کئی روایتیں یہاں پر آپ کو مل جائیں گی، یہ ہوا ایک آیت کریمہ جو میں نے بھی آپ کو سورہ مومنون کا یہاں بیان کیا، یہ دوسری آیت کریمہ تھی، اور یہیں پر اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں آیت نمبر 9، آیت نمبر 2 سورہ مومنون جو میں نے ابھی بیان کیا جس میں خشوع اور خضوع کا بیان ہے، جب آیت نمبر 9 پر ہم آتے ہیں تو فرمایا اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اوپر تھا نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا، جو بعد نماز کی چل رہی تھی
جی،
یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا تو قرآن میں آیتیں موجود ہیں، پھر اس میں ان آیتوں کو پڑھیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو اس موضوع پر ہماری تعلیمات کے لیے ہیں وہ بھی ہیں. تو اس میں جو جیسے کہ ارشاد فرمائے نا کہ تو اس میں یہ بھی ہے کہ نماز کو ان کے, اب اس کی دیکھتے حفاظت کا یہاں ذکر ہے نا, یو حافظون, اس کی حفاظت کرتے ہیں, انہیں ان کے وقتوں میں پڑھتے ہیں, وقت
صحیح
نمبر ایک, ان کے شرائط اذا فات الشرط فات المشروط, اگر شرط فوت ہو جائے تو مشروط بھی فوت ہو جائے گا. تو آپ شرائط بھی لے لیں اور فرائض بھی لے لیں, کیونکہ جو تکبیر تحریمہ سے پہلے ہیں وہ شرائط آ جائیں گی اور تکبیر تحریمہ کے ساتھ جو آگے وہ فرائض آ جائیں گے. اور تکبیر تحریمہ خود شرط میں بھی ہے اور فرض میں بھی ہے کہ وہ باہر سے شروع ہوتی ہے اندر میں آ کر ختم ہوتی ہے, تو اسے شرط اور فرض دونوں میں اس کو شمار کیا گیا.
واہ واہ واہ.
پھر فرمایا کہ آداب کے ساتھ پابندی سے ادا کرے اور فرائض و واجبات و سنن و نوافل سب کی نگہبانی رکھتے ہیں. تو یہ آ گیا یو حافظون کی تفسیر, کہ یو حافظون جو بیان کیا گیا تو نماز کو اس کی پوری حفاظت, اس کی شرائط, استقبال قبلہ آ جائے گا, اس میں قرات آ جائے گی, اس میں طہارت آ جائے گی, اس میں رکوع سجود سب آ جائے گا, اور یہ جو شرائط و فرائض کے ساتھ جو بات ہم کرتے ہیں, اور پھر اس میں واجبات آ جائیں گے, اس میں سنتیں آ جائیں گی, پھر اس کے مفسدات کو پڑھنا ہوگا, مفسدات کو سمجھنا ہوگا, مقرر تنزیہی کو پڑھنا ہوگا, مقرر تحریمی کو سمجھنا ہوگا, نماز باطل کیسے ہو جائے گی اس کو پڑھنا سمجھنا ہو. تو خود ایک نماز کو اگر ہم بیان کرتے ہیں تو خود ایک نماز کے اندر کئی چیزیں ہیں. آج کل یہ آپ نے دیکھا ہوگا, ان ناظرین میں سے ایک بڑی تعداد ہوگی جو شاید اس کو جانتی ہے, اقتصادیات کو آج کافی پڑھا جا رہا ہے کہ اسلامی نظام معیشت جو ہے, جو اقتصادیات کا جو ایک شعبہ چلا ہوا ہے, اکنامیکلی جو سمجھنا ہے, اور اسلامی بینکنگ کے طور پر جس کو سمجھنا ہے, اس پر کافی ڈسکشن آج کل ہو رہی ہے. تو اب کیا وہ ایک چیز کو سمجھنے کے لیے, یعنی ایک چیز کو سمجھنے کے لیے کتنے ٹاپکس آ رہے ہیں, یعنی ایک تعداد ہی جس کو مداربہ پتہ ہی نہیں تھا کہ مداربہ کہتے ہیں, کہ اس کو شراکت کیسے کہتے ہیں, انگلش ٹرم تو جانتے تھے لیکن وہ اس کی شرعی اور اسلامی ٹرم نہیں جانتے تھے. لیکن اب چونکہ ایک چیز سیکھنی تھی اسلامک طور پر, جو اسلامک اکنامکس ہے, جو اسلامی معیشت ہے, اس کو سیکھنے کے لیے اتنا بڑا ٹاپک ہے اور اس کو اتنا زیادہ لکھا جا رہا ہے, اس کو اتنا زیادہ بولا جا رہا ہے, اس پہ اتنی لٹریچر ہے, اس پہ اتنے لیکچر ہیں, اس پہ اتنے ورک شاپ ہیں, بہت کچھ کہا جا رہا ہے. تو ایک چیز کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے ہمیں اور کئی علوم درکار ہوتے ہیں. نماز بھی سیکھی جائے گی, عبادت کی بات ہم نے نماز سے شروع کی, نماز بھی سیکھی جائے گی. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, پھر سے نماز کر, تیری نماز نہیں ہوئی.
جی
پھر سے نماز اس سے پڑھی تھی نا بھائی, کیا رکوع سجود نہیں ہوئے ہوں گے؟
ہوئے تھے.
ٹھیک ہے, تو پھر سے نماز پر, تیری نماز نہیں ہوئی. ان نماز کو جس انداز سے پڑھنا تھا وہ بیان ہوا. عام آدمی کو بعد وقت یہ ڈسکشن اتنی اپیل نہیں کر, سمجھ نہیں آتی, نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں نا بھائی, نماز ہی پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی تو کہہ رہے ہیں نماز ہی پڑھنی ہے. لیکن نماز میں اگر وہ چیزیں مس ہو گئیں, اگر واجب ترک ہو گیا
جی,
تب بھی ظاہر اس کا بھی حکم الگ ہے, مقرر تنزیہی, مقرر تحریمی کی جو ہے, اسات کا حکم الگ ہے, مستحبات کا احکام الگ ہے. میں آپ کو اس کے لیے ایک مشورہ دیتا ہوں, امیر سنت کی ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے, نماز کا طریقہ,
ماشاءاللہ,
ایک الگ سے کتاب ہے. آپ ابھی جائیے, ہمارا پروگرام ختم ہو جائے بھلے, آپ جائیے اپنی امداد سے ویب سائٹ پر, ای بک میں جائیں, نماز کا طریقہ لکھیں, نماز کا طریقہ کتاب ڈاؤن لوڈ کریں, اس کو پڑھیں تو صحیح اندازہ ہو جائے گا. اور جو ہمارے یہاں نماز کورس کروایا جاتا ہے دعوت اسلامی میں, فری آف کاسٹ ہے, دیر از نو اینی فیس. آپ آ جائیں فزیکلی, ہمارے نماز کورس مختلف کیٹیگریز کے مختلف انداز میں ہوتے ہیں, جو پروفیشنلس ہوتے ہیں, جو بزنس کمیونٹی ہوتی ہے, جو نوکریاں کرتے ہیں, یا جو اسٹوڈنٹس ہیں, ان سب کے لیے الگ الگ جتنا آپ کو ٹائم ہے, مستقل بھی 7 دن تک آپ رک سکتے ہیں. آپ اگر بریک لے کر چڑھنا چاہتے ہیں کہ بھائی گھنٹے دے سکتے ہیں, کوئی کہیں ہفتے میں 2 دن دے سکتے ہیں, سب کے الگ 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 ہمارے پاس پیکیجز بنے ہوئے ہیں. یہ مدنی پیکیج جیسا کہ موبائل کے پیکیجز ہوتے ہیں نا, ہمارے بھی مدنی پیکیجز بنے ہوئے ہیں علمی حوالے سے, علم سیکھنے کے تعلق سے. آپ بتائیے کہ آپ کب اور کہاں کس طرح سیکھنا چاہتے ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی آپ کو یہ سروس پرووائڈ کر رہی ہے. کچھ نہیں تو آن لائن پڑھ لیں, نماز کور سے پورے کے پورا آن لائن یہ کر لیں, جو کرنے کی چیزیں ہیں. میں نے کئی ایسے چیزیں ہم نے سیکھی ہیں اور اس پہ بہت محنت کی ہے بھیا, بہت محنت کی ہے, بہت محنت کی ہے. جس کو اسکل ڈیولپمنٹ کے طور پر آپ لیتے ہیں, پرسنل اسکل کورسز کے طور پر آپ لیتے ہیں, تو میں جو شرن غلط نہیں ہے میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو چیز سیکھنی چاہیے تھی کہ نماز سب سے پہلا سوال ہے ہمارا، نماز جنت کی چابی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کا میلاد منا رہے وہ خود فرماتے ہیں نماز ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے. آپ کے قلب کا سکون نماز، یہ نماز کی اہمیت ہے. اور نماز ہماری کیا مرد کیا عورت بدقسمتی ہماری، نماز پڑھنے نہیں آتی. اب جب نماز پڑھنے نہیں آتی تو آپ دیکھیں تھوڑا سا پلیز سمجھنے کو، نماز پڑھنے نہیں آتی تو اس میں کئی اور چیزوں کا ٹاپک نکالا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے اس کو قرات کرنے بھی نہ آتی ہو، درست قرات نہ کرتا ہو، تلاوت نہ کرتا ہو، قرآن اس کو درست پڑھنا نہ آتا ہو، ہو سکتا ہے اس کو وضو کرنے نہ آتا ہو، ہو سکتا ہے اس کو ناپاکی کی صورت میں غسل کرنے نہ آتا ہو. اب بتائیے کہ یہ غسل کرنا، یہ وضو کرنا، یہ کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، قرآن کی درست تلاوت کا ہونا، خود نماز کے دیگر جو شرائط ہیں، دیگر جو فرائض ہیں، مطلب دیکھیں کسی کو نماز، ہمارے سامنے لوگ نماز پڑھ تو رہے نا، اب نظر آ رہا ہے کہ اس کا رکوع صحیح نہیں ہے. رکوع تو کوئی چپ کر تو نہیں نا رکوع کر رہا بھائی، رکوع کرتے ہوئے یہ غائب ہو جاتا ہے، سجدہ سامنے ہو رہا ہے نا مسجد کے اندر، جب آپ نماز پڑھتے ہو آپ کے سامنے سجدے ہو رہے ہیں نا لوگوں کے، اور آپ کو جب پتہ ہے کہ سجدہ کے لیے یہ ضروری ہے، سجدہ اتنی ہڈیوں پر ہوتا ہے اور سجدے کی یہ لازمی چیزیں ہوتی ہیں، اب آپ کے سامنے ایک شخص کا سجدہ ہی صحیح نہیں ہے جو نظر آ رہا ہے، بالکل کوئی یہ نہیں کہ جناب اس نے زن وغیرہ، بھائی سامنے کیا ابھی کیا مطلب، ایک آدمی کیا اس نے زن رکھے، نہیں ہے اس کا سجدہ صحیح بھائی، اس میں کیا ہو، چلو اس کی قرات اس کی ہم نہیں سن رہے، لیکن اب سمجھ آتا ہے جب رکوع صحیح نہیں ہے. اچھا وضو بھی تو وضو تو ساتھ ہی بیٹھ کر رہا ہے نا، وضو خانہ کو الگ تھوڑی ہے، ہمارے سامنے وضو کر رہا ہے، ابھی تو آپ آستین چڑھا رہے ہیں اگلا وضو کر کے نکل گیا بھیا، کیا وضو کیا، تری وری ماری ہے، وہ رسم وضو جس کو کہتے ہیں نا رسم وضو ہو گیا. جیسے ہمارے یہاں ایک اسٹیکر نکلا تھا شاید آپ کو یاد ہوگا کہ بوڑھوں جوانوں کی طرح وضو کرو، بوڑھوں کی طرح نماز پڑھو، ایک اسٹیکر نکلا تھا، یعنی کہ جلدی جلدی وضو کرو اور ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھو. بھائی لکھنے والے نے لکھ دیا اور ہم نے بھی اس کو چلا دیا، سیدھی بات یہ کہ سنت کے مطابق وضو کرو، سنت کے مطابق نماز پڑھو.
آپ نے کیوں چلایا اس کو، نہ چلاتے آپ؟
بھائی جس نے چلایا اس کو کہہ رہے ہوں،
یعنی آپ نے تو نہیں چلایا،
ہم نے نہیں چلایا،
اسلامی نے تو نہیں چلایا،
نہیں کسی نے چلایا، ہم تو اس چلانے والے کو بھی چلا رہے ہیں، یہ کیا چلایا تم نے، ٹھیک ہے. تو یوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کم از کم اتنا جو اس وقت ہمارے پروگرام کو دیکھو سن رہے ہیں، آگے جو پروگرام کو دیکھیں گے سنیں گے، چاہے سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں گے سنیں گے، مہربانی کریں، اپنے اوپر رحم کریں، اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، مہربانی کریں، نماز تو سیکھیں یار، نماز تو سیکھیں. ہمارے یہاں تو 30-30 سال تک اسٹوڈنٹ جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے ان کو پوچھے تو ان کو دیکھ کر قرآن پڑھنے نہیں آتا، ان کو صحیح نماز پڑھنے نہیں آتا. بھیا کر کیا رہے ہیں آپ، آپ کے 25-30 سال صرف تعلیم کے نام پر گزر گئے، 25-30 سال آپ کی کوئی اسکل ڈیولپمنٹ کے نام پر گزر گئے، یا کوئی آپ مطلب چلے کوئی اسی طرح کی تعلیم نہیں ہے، کوئی اور روزگار پہ لگے ہیں، کوئی اور کام پہ لگے ہوئے، لیکن بالغ ہوتے ہی نماز تو فرض ہو گئی نا. نماز ہر عاقل بالغ مرد عورت پر فرض تو ہے نا، اور نماز کی امپورٹنس کو سمجھیں. بعد نماز کی چلیے میں کہا تھوڑی بات اور پوری ہو جائے، نماز کی امپورٹنس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں. ہمارے دین، ہماری شریعت ہمیں کیا کہتی ہے، والدین کو کیا کہتی ہے، 7 سال کا بچہ اس کو نماز کا حکم دو، ابھی تو اس کو بالغ ہونے میں وقت باقی ہے، کئی سال باقی ہیں، وہ نماز کی اس کو روٹین پر لانا ہے. اور اگر 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے سختی کا حکم ہے، آگے اس کی بالغ ہونے میں ابھی بھی ٹائم باقی ہے. لیکن 15 سال کی عمر اگر ہو گئی اسلامی کیلنڈر کے حساب سے تو وہ بالغ ہو ہی گیا نا، لڑکی کا تو
13 ایئر میں،
ہاں
9 سے 13 میں،
9 سے. تو اب یہ اب احکام کو سمجھیے، تاکہ ہمارا بچہ یا ہماری بچی جب اس پہ نماز فرض ہو تو وہ کائنڈلی نماز ہی تو ہو. اچھا اس کو نماز کہ نماز پڑھنی کیسے یہ بھی تو بتانا ہے. اب ہمیں ہی نہیں آتا تو ہم اپنے بچے کو کیا سکھائیں گے
جی.
تو مہربانی کریں، یہ نماز کی امپورٹنس ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادات میں جس کو ہم نے نماز کو پہلے لیا، آپ کی نفلی عبادات، آپ کی نفلی نمازیں، آپ کے جو فرائض ہیں، آپ کی رات کی نمازیں، آپ کی تہجد کی نمازیں، آپ کے دین میں پڑھی گئی نمازیں، ان سب کو دیکھیں، اور صحابہ کرام کو جس طرح نمازوں کا حکم دیا، پھر جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور کروایا، اور جماعت سے نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے جیسے احکام بیان ہوئے، یہ جماعت پر تاکید کی جا رہی ہے کہ یہ جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح سن رہے ہیں، نابینا صحابی عرض کرتے ہیں ان کو بھی کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح سنتے ہو؟ ان پر واجب ہونا نہ ہونا ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن نماز با جماعت کے لیے مسجد میں آنا، مسجد کو آباد کرنا، مساجد بنانا، مساجد کو قائم کرنا، مساجد کو آباد کرنا، مساجد میں نمازیں آ کر ادا کرنا، اور مساجد کو دیگر عبادات کے ساتھ جس مقصد کے لیے مساجد بنائی گئی ہیں، عبادت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، اعتکاف کتنی بڑی عبادت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ماہ رمضان کا اعتکاف بھی فرمایا لیلۃ القدر کی تلاش میں، پھر آپ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اب معمول بن گیا کہ آپ ماہ رمضان کا اعتکاف کرتے، اور یہ اعتکاف سرکار کی کتنی پیاری سنت ہو گئی، سنت موقعہ علی الکفایہ،
سبحان اللہ،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہو گئی، اسی طرح مسواک سنت ہے، مسواک کتنی بڑی عبادت ہے، اور مسواک کی کتنی تاکید میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، ترغیب ارشاد فرمائی جی. تو یوں اگر دیکھیے تو عبادت، اچھا پھر عبادت سچ بولنا بھی عبادت ہے،
ماشاء اللہ،
آقا کی عبادت کا سچ بولنے کے تعلق سے آپ تو صادق کہلائے، امانت عبادت ہے، خیانت کرنا گناہ ہے
جی.
امانت ادا کرنا یہ ثواب کا کام ہے، کتنی امپورٹنٹ ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امین کہلائے،
سبحان اللہ،
اگر یہ معمولات اخلاقیات اور بندوں کے ساتھ جو معاملات ہیں، حقوق کی ادائیگی کے تعلق، عبادات والدین کے تعلق سے بھی ہے، اللہ کی رضا کے کام نا، کہ جو حکم الہی ہے، جو قرآن کا حکم ہے، جو شریعت کا حکم ہے، جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ارشاد فرمایا، ان تمام چیزوں کو دیکھے تو آقا کی تعلیمات، اور جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کا اسوہ بھی ہمیں ملتا ہے
جی.
ان سب کو دیکھے تو ہمارے لیے عبادت کیے ایک تو کئی شعبے، اور پھر عبادت کرنی کیسے ہے، عبادت کو سیکھنا، کیونکہ سیکھنا ضروری ہے، علم سیکھنے سے آتا ہے، یہ گھر بیٹھے چیزیں نہیں ملا کرتی
جی.
دو پیسے کمانے کے لیے آپ محنت کرتے تو علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ کو کوئی کام نہیں کرنا، دنیا کی چار کتابیں پڑھنے کے لیے 30-35 سال آپ نے دے دیے، لیکن قرآن اور دین اور حدیث پڑھنے اور سیکھنے کے لیے آپ نے کتنی منٹیں اور کتنے گھنٹوں کتنے دنوں کو اللہ کے نام پر دیا، آپ دیکھیں ہر مسلمان اپنا فیصلہ خود کرے، یار بات تو ٹھیک ہے یار، بڑا ہو گیا میں یار، باتیں میں بڑی بڑی کر لیتا ہوں، اس سے بات اس سے بات، جو لوگ کرتے میں انہیں کو کہہ رہا ہوں، لیکن ان سے پوچھو کہ بھائی کیا، یعنی میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں سلمان بھائی
جی،
میں پاکستان کے یورپ میں ایک کنٹری میں تھا، اور کچھ بہت ہی مطلب وہاں کے سمجھے کہ پرسنالٹیز کو جمع کیا گیا تھا، اب وہ میں بیٹھا تو وہ اپنا پتہ نہیں ان کا کیا تھا، وہ کیسی باتیں لے کر میرے ساتھ بیٹھ گئے، اسلام بھائی بھی پریشان، اور میری باری نہ ہے کہ میں ان کو کوئی نیکی کی دعوت دوں، کوئی ادھر سے یہ بولا، میں اس کو نہیں بول سکتا کہ وہ کیا کیا بول رہے تھے، اچانک پتہ نہیں کیا موضوع چلا تو وہ پاکی ناپاکی کا موضوع آ گیا، کپڑے پاک کرنے اور ناپاک کپڑے اور بدن کا پاک ہونا، یہ موضوع آ گیا، تو میں تو موضوع لے کے چل پڑا، سلمان بھائی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ میں ہی بولتا رہا، پھر مل گئی بول اپنے کو، میں ہی بولتا رہا، اور اس کے بعد چپ، خاموشی، اب صرف ان کا کام تھا مجھے سننا، اور جو یہ بیسک چیزیں تھیں، بیسک چیزیں، کوئی ایسی وہ گاڑی باتیں جس کو کہتے ہیں نا وہ نہیں، بیسک چیزیں، جیسے ابھی بھی اپنا ہم پروگرام کر رہے ہیں
جی،
ہم بیسک چیزیں بیان کر رہے ہیں، ابھی کو بہت بڑی ہائی فائیو ایسی چیزیں اور بڑی گہری باتیں بیان کر رہے ہیں، نماز کیا صرف بیسک چیزیں، قرآن کی تلاوت بیسک چیزیں، باہر ناپاکی پاکی، جائز ناجائز، حرام حلال کی باتیں تو بیسک چیزیں یار، اور وہ سنیں، پھر خیر ہم نے کھانا وانا کھایا چلے گیا، میں گا پتہ نہیں ان کو کیا لگا ہوگا، اگلے دن میرا بیان تھا اس ملک کے اندر، میں کہہ سکتا ہوں شاید میں ایک بڑی تعداد اس آئی تھی، اور میں دیکھ رہا تھا بیان میں یہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے یار.
اللہ
پاک ان سب کو جزائے خیر دے.
آمین.
تو کیونکہ مجھے ایسا لگا شاید ان کو یہ بات اپیل کر گئی, یار ہم کون سی دنیا میں جی رہے ہیں, ہم مطلب وہ سب پتوں پر پانی ڈالنے کا دنیا کو شوق ہے
جی,
اور ہم کہتے ہیں پتوں پر پانی ڈالنے کے بجائے میرے بھائی جڑوں میں پانی ڈالو یار, جو چیزیں سکھانی. ایک صاحب مجھے ملے تھے قرآن کریم کی وہ مفسر, اور اس طرح کے انہوں نے کافی ہائی فائی قسم کی ڈسکشن شروع کی. یہیں فیضان مدینہ میں ملاقات ہوئی تھی میری, تو میں نے ان کو کہا یار آپ جو بات کر رہے ہیں قرآن کریم کی سمجھ اور قرآن کریم کے تعلق سے فہم اور قرآن کریم کو ایسا انداز سے پڑھنا سمجھنا چاہیے, بہت اعلیٰ درجے کی گفتگو ہے, مگر سر یہ تو بتائیے قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا کتنوں کو آتا ہے. اچھا یہ جو آپ کے ساتھ بیٹھ کر جو یہ پورا جو قرآن کریم کے اوپر جو اتنی گفتگو کرنے والے ہیں, آپ کو اندازہ ہے کہ ان کو قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا آتا ہوگا؟ یہ نماز میں صحیح قرآن پڑھتے ہوں گے؟ اب مانے نہ مانے, آجی میں ان کا نام نہیں لے سکتا, شہرت ہے ان کی,
میں آپ کے اس میں موجود تھا غالباً,
تو وہ مطلب کہ وہ اکے بکے رہ گئے.
صحیح
ہے کہ بیسک چیزیں یار, اب چار کتابیں پڑھ کر تو میں بھی قرآن کریم پر وہ باتیں کر لوں گا کہ جو بات آپ بھی بولو گے یار کیا قرآن پر نظر, بھائی وہ چار صفحے پر نظر ہے, جس کو جس کی نظر قرآن پر ہے اس کو قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آئے گا یار.
اللہ
کیا قرآن پر نظر تھی اس کی کہ وہ قرآن پر نظر کرتا تو دیکھ کر نہیں پڑھ پاتا, اس نے وہ چار صفحے پر نظر کی ہے, اس نے بس وہ چیزیں پڑھی ہیں جو آپ نے نہیں پڑھی تھی, میں نے آ کر آپ کو بیان کر دی تو آپ کو لگا کہ یار کیا گہرائی ہے اس کے پاس, وہ گہرا ہے وہ چار پیج کی گہرائی ہے, سورہ فاتحہ تک پڑھنے نہیں آتی اس کو, بھیا کیا گہرائی ہے اس کی یار, اس کو پاکی نا پاکی کا تو پتہ نہیں ہے, اس کی کیا گہرائی. یہ سب چیزیں میرے پیارے اسلام بھائی, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت پر ہم ماشاءاللہ یہاں پر گفتگو کر رہے ہیں, اس سے ہم کو سمجھنا تو ہے نا
جی.
روزے میرے آقا کے ہم نے بیان کیے, اب روزہ رکھنا کیسے ہے, سحری افطاری کا علم ہے یا نہیں ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے تعلق سے جو ارشاد فرمایا قرآن کریم میں, زکوٰۃ کے تعلق سے بیان ہوا, کیا ہمیں زکوٰۃ کے تعلق سے اس کے جو بنیادی شرعی احکام ہیں ہمیں پتہ ہیں یا نہیں ہے؟ حج کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں, آپ سو بتائیے جو نماز پانچ وقت ہمیں پر فرض ہے, جو نماز پانچ وقت کی ہم پر فرض ہے, ایک تعداد وہ نماز درست نہیں پڑھ پاتی. حج جو زندگی میں ایک بار صاحب استطاعت پر فرض ہے, جب وہ حج کرنے جاتا ہوگا تو اس کو حج کیسے, وہ کیسے حج کرتا ہوگا, کبھی سوچا ہے آپ نے؟ سال میں ایک بار صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے, وہ زکوٰۃ کیسے ادا کرتا ہوگا؟ یعنی جو چیز پانچ وقت فرض ہے پڑھنی ہے اور اتنی تاکید ہے اشارے تک نماز, کچھ نہیں تو اشاروں سے بھی نماز پڑھنی, اگر وہ جو اس کے احکام ہیں اس کے مطابق عرض کر رہا ہے, یعنی اتنی تاکید ہے نماز کے تعلق سے, اس کے ترک کی جیسے کہ کہاں ترک کرے گا نماز کو, اس میں اس کی ادائیگی کا عالم یہ, جو پڑھتے میں ان کا کیئر ہو, جو نہیں پڑھتے تو ان کی ڈسکشن نہیں ہو رہی ہے. تو سوچیے بھی زکوٰۃ رمضان میں سال میں ایک بار روزے فرض جن پر فرض ہیں ان کا, اور پھر زندگی میں ایک بار حج, ان عبادات کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے.
آمین.
جب ہمارا مقصد کمانا کھانا پینا اور دنیا کی آسائشیں اور دنیا کے زیبائشیں اور دنیا کی یہ سہولتیں صرف ہماری زندگی کا اگر مقصد بن جاتی ہیں تو پھر ظاہر ہے پھر ہماری زندگی اسی سمت چلے گی جس سمت چل رہی ہے.
اللہ محفوظ.
ہمیں اپنی رکے تھوڑا, پلیز پلیز اسٹاپ پوز, سوچیں ہمارے ساتھ پرام آپ دیکھتے ہیں, تھوڑا سوچیں, ہم آپ کو سوچنے کا غور کرنے کا موقع دیتے ہیں. اللہ مجھے بھی اپنی پسند کا بندہ بنائیں, اللہ آپ سب ہم سب کو اپنی پسند کا بند ہو. رکیے پلیز اسٹاپ, کہاں دوڑ رہے ہو, کہاں بھاگ رہے ہو, صبح اٹھے منہ ہاتھ دھویا نکل گئے, فجر پڑی نہیں پڑی. حالانکہ میں درخواستیں کرتا ہوں جو نمازی ان کو بھی درخواستیں کرتا ہوں کہ اٹھتے ہیں تو 8-9 بجے بھی ہوتے ہیں, عموماً ہمارے یہاں اشراق چاش کا وقت ہوتا ہے, نہ دھو کر ایک تعداد نہ دھو کر نکلتے ہیں. آپ کو یہ پتہ ہو کہ بھائی غسل کیا اور سارے اعضائے وضو دھل گئے, کلی اور ناک میں پانی وغیرہ چلانے کے جو بھی اس کے جو طریقے کار ہے اگر ہم وہ کر لیتے ہیں, نارملی کرتے بھی ہوں گے تو اب باوضو تو ہو گئے, اب اگر اشراق چاش کا وقت باقی ہو, ہوتا بھی ہے جنرلی ہوتا ہے, تو 2 رکعت اشراق 2 رکعت چاش کی پڑھ لیں صبح صبح,
واہ واہ واہ
کیا جائے گا یار, ثواب تو دیکھیے اس کا. پھر جو نکلتے نکلنے سے پہلے کوئی ایک دو تین آیات قرآن کریم کی پڑھیں. دیکھو تعلیم القرآن دو جلدوں میں ہمارا مقتۃ المدینہ مفتی قاسم صاحب کی, مفتی محمد قاسم صاحب اللہ پاک ان کو سلامت رکھے, ان کی دو جلدیں ہیں, وہ مختصر سی تفسیر کے ساتھ ہے. پانچ منٹ نہیں لگیں گے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, پانچ منٹ نہیں لگیں گے. آپ ناشتے پر جا رہے ہیں نا, آپ ناشتے پر جا رہے ہیں, صبح 8-9 بجے آپ اٹھیں یا 7 بجے اٹھیں, جو بھی آپ کو اٹھنے کا ٹائم ہے, تو اب یہ کام کرتے کرتے بھی چلے جائیے, پھر ناشتہ کرے اب کام پر جائیں. ایک نماز فجر تو پڑھی لی تھی آپ نے, فرض نماز جو ہے وہ تو لازم ہے, اللہ کرے جمع سے پڑھی ہو جبکہ کوئی شرعی عذر نہ ہو, پھر اشراق چاش کے نوافل کا جو میں نے کہا پڑھ کے سوئیں 7 کروڑ مرحبا, اور نہیں تو اٹھنے کے بعد اگر وقت ہے تو وقت تو ہے نماز کا, تو یہ پڑھ سکتے ہیں, قرآن کی تلاوت کر لی, یہ ٹوٹل ملا کر 5-7 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگے گا آپ کو. میں آپ کو بتا رہا ہوں 7 منٹ دے دیں یار کم از کم, اور پھر ناشتے پہ بیٹھ جائیں. آپ اخبار کھولتے ہیں, موبائل کھولتے ہیں, گھنٹوں نکال دیتے ہیں اس کے اوپر, آدھا پونا گھنٹہ نکل جاتا ہے. یوں کر کے گاڑی میں بیٹھے ہیں, اللہ کی عبادت کر کے گاڑی میں بیٹھے ہیں یا کنوینس ہے, جو بھی باہر نکلے گھر سے, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے گھر سے نکلیں, یا حفیظ ہو یا سلام ہو 11 بار پڑھ کے والا کے درود شریف کے ساتھ گھر سے نکلیں, اور دل جوئی کر کے گھر سے نکلے بھی نیکی ہے.
سبحان اللہ,
سلام دعا کر کے ماشاء اللہ اچھے انداز سے گھر سے نکلیں, خود بھی اٹھیں, گھر والوں کو بھی عبادت کی طرف سے لائیں. یہ میری درخواست ہے, اگر معافی چاہتا ہوں تھوڑا موضوع میرا اس طرف چلا گیا.
بہت اچھا موضوع ہو گیا,
لیکن میں نے کہا کہ یہ ایک نیکی کی دعوت
ماشاء اللہ ہونی چاہیے. آپ نے فرائض واجبات کا ذکر کیا, ٹھیک ہے, فرض پڑھ لیے, واجب پڑھ لیے, تو نفل پڑھنے کی ضرورت تو پھر نہیں ہے نا, اگر بندہ نہ بھی پڑھے تو چلے گا؟
نہیں, نفل تو میں نے بیان کیا نا فرض کہ اشراق چاش بھی تو نفل نماز ہے, عوابین بھی نفل نماز ہے,
اس کو پڑھنے کی بھی ضرورت ہے.
امپورٹنس بہت ہے نماز کی, ضرورت یہ ہے کہ امپورٹنس بہت ہے. آپ دیکھیں تہجد کے فضائل آپ کے سامنے, عوابین یعنی 3 فرض کے بعد
جی,
اگر مطلب کہ کوئی دنیاوی بات وغیرہ نہیں کرتا اور 6 رکعت عوابین کے پڑھتا ہے, تو اس کو یوں بھی کر سکتے, 2 سنت ہو جائے گی مغرب کے, اس میں 2-2 کر کے 2 نفل کر لے, تو 12 سال کی عبادت کا ثواب. ٹھیک ہے, اچھا اب میں نے دیکھا سفر میں بھی, ابھی سفر میں بھی دیکھا, تو اب ہمارے ایک اسلام ہے یہ کہ فرض پڑھ لی, 2 سنتیں پڑھ لی, نفل پڑھتے ہیں, 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں مغرب کے ساتھ, مگر وہ 2 رکعت اور نہیں ہے, تو میں نے ان کو مشورہ دیا کہ میں کہا صرف 2 رکعت رہ گئی, اگر آپ 2 سنت کے ساتھ یہ نیت کر لیں کہ 2 سنت اور 2-2 کر کے عوابین کے نوافل کے طور پر آپ نیت کر لیں, تو یہ 6 رکعتیں ہو جائیں گی, 2 سنت 2 نفل 2 نفل, آپ کے صرف 2 نفل رہ گئے تھے, جبکہ نیت بھی آپ پہلے بنا لیں, تو آپ کو 12 سال کی عبادت کا ثواب مل رہا ہے, اور 2 سے 3 منٹ زیادہ وقت بھی نہیں لگتا, 4 منٹ, پھر اللہ کرے کہ عشاء کے بعد کوئی سونے کا ٹائم مل جائے تو تہجد کی نماز نصیب ہو جائے, ذہ قسمت. اور اشراق چاش کے بھی میں نے درخواست کرتے, اب ان کے سب کے فضائل ہیں, یہ مدنی پنسورہ ہے دعوت اسلامی کا, اس میں نفل نماز کے جو فضائل لکھے ہیں نا, وہ میرا خیال ہے اس کو بھی درخواست ہے کہ اس کو پڑھ لیں ابھی, چونکہ وہ یہ سارا ذہن میں تو تھا نہیں کہ یہ سارا میں بیان کروں گا, تو میں وہ لکھا ہوا بھی لیا, تو ابھی پھر وقت بھی اتنا نہیں ہوتا, ابھی ہمارے سلمان بھائی سے کلام بھی نہیں سنا, سلمان بھائی کی باتیں بھی کہیں رہ گئی ہوں گی.
اچھا, میں ایک کیفیت پر بات کرنا چاہ رہا ہوں, یہ موضوع آپ نے لیا, اسی موضوع کے ساتھ اٹیچ بات ہے. آپ دیکھیں, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا بیان سنتے ہیں اور اس کے واقعات سنتے ہیں, صحابہ کرام کی عبادت کا سنتے ہیں, اولیاء اللہ کی عبادت کا سنتے ہیں, حضرت غوث پاک کی عبادت کا سنتے ہیں, شیخ طریقت امیر سنت کا عبادت کا جو ہے وہ انداز جو ہے وہ دیکھا ہے ہم نے, بلکہ آپ نے ناظرین کو بھی جو ہے وہ دکھایا ہے. یہ اہل اللہ کی جو ایک عبادت کی کیفیت ہوتی ہے, یہ نماز میں جب جاتے ہیں تو ان کی کنسنٹریشن ہے, ان کی توجہ ہے, ان کا دھیان ہے وہیں پر لگا ہوا ہے, اپنے تو غور کریں نماز پڑھنے کھڑے ہوئے ہیں تو گھر یاد آ رہا ہے, کبھی بچے یاد آ رہے ہیں, کبھی دکان یاد آ رہا ہے, کبھی حساب یاد آ رہا ہے, کبھی فلاں شے تھی وہ یاد آ رہی ہے, فلاں بندے سے پیسے لینے تھے یہ یاد آ رہا ہے, فلاں بندے کو یہ بات بولنی تھی وہ میں بھول گیا ہوں یہ یاد آ رہا ہے, یعنی اپنا دماغ ادھر ادھر ہی جو ہے وہ گھوم رہا ہے, اس کا بھی کوئی حل؟
عبادت میں دل لگنے اور عبادت میں ذوق ملنے کے تعلق سے, جو میرا خیال ہے شاید اسی طرف آپ
جی
توجہ دلانا چاہ رہے ہیں, چند چیزیں میں عرض کر دیتا ہوں. نمبر ایک, یہ جو اولیاء کرام اور جو اللہ کے نیک بندوں کا جب ذکر کر رہے ہیں, سلمان بھائی اللہ پاک کی رحمت سے گناہوں سے بچتے ہیں. جب آپ گناہ نہیں کرتے نا اور گناہ سے بچتے ہیں تو دل میں ایک نورانیت پیدا ہوتی ہے, ایک عبادت. یہ جو بھی چاہے اس کا تجربہ کر لے, جو گناہ کی عادت ہے اس کو چھوڑنا شروع کریں, آپ کو نیکی اور عبادت کی عادت آنا شروع ہو جائے گی. اللہ نہ کرے اگر گناہ اور برائی کی عادت شروع کریں گے تو نیکیوں کی عادت اور ذوق اور یہ شوق اور یہ نکلنا شروع ہو جائے گا. یہ ایک جگہ دونوں جمع نہیں ہوتے, ایک ایک کو نکالتا ہے, ایک ایک کو نکالتا ہے. تو جو گناہ سے بچنے والے ہیں آٹومیٹیکلی وہ عبادت کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو نیکی کرتے ہیں, تو ان کے دلوں میں عبادت کا ذوق, عبادت کا شوق, پھر عبادت کرنے کا جذبہ, پھر عبادت کو تھوڑا اور آگے بڑھانے کا, اور ایک دو نفل اور پڑھ لوں, تھوڑی تلاوت اور کر لوں, پھر وہ ثواب پر ان کی نظر ہوتی ہے. پھر ایک اور چیز ہوتی ہے, وہ ہے معرفت الہی. جو جتنا اپنے رب کو پہچانتا ہے نا اتنی ہی اس کو عبادت کی طرف اس کی وہ رغبت ہوتی ہے کہ یار بس. جیسے ایک بزرگ نے فرمایا نا, اگر دعا کی تھی, اللہ اگر تو نے کسی کو قبر میں نماز کی توفیق عطا کی ہے تو مجھے بھی نماز, اور ان کو دیکھا گیا کہ وہ شاید خواب میں دیکھا ہے, کوئی سا واقعہ ملتا ہے کہ وہ قبر میں نماز ان کو پڑھتے دیکھا گیا. اور قبر میں نماز تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پہ جاتے دیکھا کہ اپنے مزار مبارک میں نماز ادا کر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گناہ چھوڑنا پڑے گا, برائی چھوڑنی پڑے گی. بد نگاہی بہت زیادہ روحانیت کو مارتی ہے, موسیقی سننا بہت زیادہ روحانیت کو مارتا ہے. مسلمان کی دل آزاری, بدگمانی, غیبت, حسد, یہ نیکیوں کی توفیق اور نیکیوں کی جو لذت ہے نا اس کو سلب کر لیتی ہے. جیسے کہ میں آپ کو اس کی ایک مثال دے کر اسلام ختم کرتے ہیں کہ کتابوں میں لکھا ہوا کہ ایک شخص نے عرض کی کہ یا اللہ میں تیری اتنی نافرمانی کرتا ہوں تو مجھے سزا نہیں دیتا. تو غیب سے آواز آتی ہے کہ بندے تو دیکھتا نہیں کہ ہم نے تجھ سے ہماری مناجات کی لذت لے لی ہے. یعنی وہ جو عبادت اور دعا اور کی جو لذت ہوتی ہے وہ لذت اسے چھین لی گئی. اور یہ لذت کا چلا جانا خود بہت بڑی آفت ہے کہ مطلب جو اپنی آنکھوں کو بد نگاہی سے بچاتا ہے اور نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے, اللہ پاک اس کو عبادت کی ایسی لذت دیتا ہے جس کو اپنے دل میں محسوس کرتا ہے وہ. تو نیکی ہے نا, نیکی, نیکی و تقوی, یہ عبادت کی طرف لے کے جا رہی ہے. جس کو عبادت میں گھٹن ہو رہی ہے, جس کو عبادت میں ایک دل نہیں آ رہا, وہ اس بات پر دیکھے کہ جس کا منہ کڑوا ہو جائے نا اسے لذیذ غذائیں بھی مزہ نہیں دے رہی ہوتی. تو اپنے منہ کے کڑوے ہونے کا علاج کرنا ہے, یعنی گناہوں کا علاج کرنا ہے. جیسے گناہ اللہ پاک کی توفیق سے دم توڑے گا, اسی طرح عبادت کی توفیق اور عبادت کی لذت کی طرف انشاءاللہ ہمارا دل آنا شروع ہو جائے گا. پھر قرآن کھولیں گے تو بند کرنے کا دل نہیں کرے گا, نماز شروع کریں گے تو ختم کرنے کا دل نہیں کرے گا, درود شریف پڑھیں گے تو بس کرنے کا دل نہیں کرے گا, ذکر الہی کریں گے تو رکنے کا دل نہیں کرے گا کہ کرتے چلے جائیں, ہونٹ چلتے رہیں گے, اعضا چلتے رہیں گے, تصورات اللہ کی عبادت میں مصروف رہیں گے, پھر نیکی کرتے رہیں گے, ہر وہ کام کہ جو ثواب کی طرف ہمیں لے کر جائے اس طرف رغبت بڑھ جائے گی, حرص بڑھ جائے گی, اور اللہ نے چاہ تو جنت کی طرف یہ راستہ ہم کو چلاتا چلا جائے گا. اجازت دیجیے, صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
خلق تمہارا خلق الہی, فیض تمہارا نام تناہی, اے پاکیزہ سیرت والے تم پر لاکھوں سلام, تم پر لاکھوں سلام, تم پر لاکھوں سلام.